السلام علیکم.
قمر صاحب آپ کے نہ ہونے سے کل خرابی ہو گئی. بیٹھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ایک لفظ کا چھوٹا سا زیر زبر کے فرق سے ترجمہ دوسرا ہو گیا. لبسا یلبسو اور لبسا یلبسو یہ دو الگ الگ ہیں لفظ. لبسا یلبسو کا مطلب ہے پہنانا, لباس پہنانا, اڑھانا کچھ, اور لبسا یلبسو کا مطلب ہے یہی ہے نا. لبسا لبسا یلبسو الٹ ہے. یہ لبسا یلبسو کا مطلب ہے لباس پہنانا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے مشتبہ کر دیں جسے تلبیس بھی ہوتی ہے. اور دراصل تو لباس ہی ہے بنیادی. لام بے سین میں لباس سے کچھ بات مشتبہ ہوتی ہے, کچھ حصہ چھپ جاتا ہے. اس لیے اس لفظ کے بہت ہی باریک فرق سے دو معنی بن گئے ہیں, ایک لباس پہنانا اور ایک معاملہ مشتبہ کرنا. قرآن کریم نے جو یہ باب استعمال فرمایا ہے فرشتوں کے تعلق میں, وہ لباس پہنانے والا نہیں بلکہ معاملہ مشتبہ کرنے والا ہے. کیونکہ مضمون میں وہ بھی بیٹھ رہا تھا اس لیے میں نے لباس پہنانے کا ترجمہ کر دیا تھا, اور مومن صاحب کے دماغ میں آئی بات لیکن اٹک گئے کہ شاید میں نے ڈکشنری دیکھی ہو اس کا بھی وہ بھی مطلب ہو. مگر ہمارے جو ہے نا حافظ صاحب, حافظ مظفر صاحب, ان کی فیکس ملی ہے کہ یہ زیر زبر کے فرق سے چھوٹی سی بات سے مضمون بدل گیا ہے. اس کو میں ٹھیک کر کے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, سمجھ گئے. لیکن اس سے پہلے تلاوت ہونی چاہیے. تلاوت جہاں تک کی تھی اس کے بعد صرف دو تین آیات رہ گئی ہیں, اس لیے ان کو شامل کر کے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں پھر دوبارہ اس روم کی طرف واپس آئیں گے. قمر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی بات, کیونکہ قمر صاحب بھی ماشاء اللہ ان باتوں میں کافی پکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ای شیء اکبر شہادہ, قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون أن مع اللہ آلہۃ اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل والارض العدو لمعنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وہ آیت کون سی تھی لبے سواری دس یہ ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے ہم پر, ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے. یہ جو کفار ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں, وقالوا لولا انزل علیہ ملک, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کوئی فرشتہ نہیں اترتا. ولو انزلنا ملک لقضی الامر, اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملہ طے ہو جاتا, قصہ چکایا جاتا یا قضیہ چکایا جاتا. ثم لا ينذرون, پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی خدا کی طرف سے فرشتوں کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کن امر طے ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے اجرا کا وقت آ گیا ہے. تو فرشتے تو ضرور اتارتے, لیکن پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. ولو جالنا ہو ملکن, اور اگر ہم اسے یعنی اترنے والے کو فرشتہ بناتے, لجالنا ہو رجلن, تو اسے انسان ہی کی صورت میں بھیجتے. وللبسنا علیہم ما یلبسون, تو پھر ہم ان پر, میں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ چونکہ انسان کی صورت میں بھیجتے تو اسے کپڑے بھی پہنائے جاتے, تو ایسے فرشتوں کو پھر ہم اسی طرح کپڑے پہناتے, ما یلبسون, جیسا کہ یہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں, یعنی ان میں اور فرشتوں میں کوئی فرق دکھائی نہ دیتا. مضمون تو تلبیس والا ہی ہے, لیکن یہ آیت اس رنگ میں ہے کہ تھوڑا سا مضمون پیچیدہ ہو گیا ہے, غور سے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھنا پڑے گا. اب اس کا ترجمہ ہے, صحیح ترجمہ یہ ہے, لبسا ہے, لبسا نہیں ہے. اگر لبسا یلبسو ہوتا تو اس کا مطلب ہے لباس پہنانا, لباس پہناتے, لیکن یہاں ہے لبسا اور بعد میں یلبسو بھی آ گیا ہے, پورا باب واضح ہے. لبسا یلبسو کا مطلب ہے معاملے کو مشتبہ کرنا. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اگر فرشتہ بھیجتے تو فرشتے کی طرف ضمیر نہیں پھیری جا رہی, ان لوگوں کی طرف پھیری جا رہی ہے جو شکوں میں مبتلا ہیں. بعض دفعہ واحد کے ذکر کے بعد بھی جمع کا ذکر آ جاتا ہے, ضمیر اس واحد کی طرف پھرتی ہے لیکن جمع میں بحثیت ان کے جنس, ان کی قوم کے. اس لیے اگر لباسا کی بجائے لبسا ہوتا تو وہ ترجمہ جائز تھا. مراد یہ ہے کہ ذکر تو ایک فرشتے کا آ رہا ہے, مگر بسا اوقات قرآن کریم میں مثالیں ہیں کہ ایک شخص کا ذکر کر کے جب آخر پہ کنکلوژن نکالا ہے تو اس ایک شخص کی بجائے اس کی جنس, اس جیسے لوگوں کا اجتماعی ذکر ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے ذہن میں کوئی روک نہیں تھی اس میں, لیکن چونکہ واضح طور پر باب دوسرا ہے اس لیے اب ترجمہ بدلے گا اور ضمیر فرشتوں کی طرف اب نہیں جا رہی, اب ضمیر ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا. لبستا علیہم, اگر ہم فرشتہ اتارتے اور اسے مرد بنا کر دکھاتے تو ان پر معاملہ اسی طرح مشتبہ کر دیتے جیسا اب یہ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں. ما یلبسون, یعنی ان کا اشتباہ تو پھر بھی دور نہ ہوتا, آتا تو مرد کی صورت میں آتا, اور اس کے نتیجے میں ہم اسی شبہ میں انہیں مبتلا رہنے دیتے جس شبہ میں وہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا مطالبہ پورا کرنے سے کوئی بھی فرق نہ پڑتا. واضح ہو گیا اب؟ ٹھیک ہے. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. قل ایو شین اکبر و شہادہ, تو پوچھ کہ کون سی چیز ہے جو شہادت میں سب سے بڑی ہے, شہادت میں زیادہ قابل اعتماد کون ہے, یا کون, ایو شین سے مراد تو ہے کون سی چیز, لیکن جواب اس کا اللہ آئے گا, اس لیے کیا چیز ہو سکتی ہے عمومی سوال ہے. یہ خدا کی مراد, یہ خدا کی گواہی سے زیادہ اور کون سی چیز شہادت میں قابل قبول ہو سکتی ہے, کون زیادہ معتبر ہو سکتی ہے. قل اللہ و شہید بینی و بینکم, اب بظاہر شہادہ کا جواب ہے قل اللہ, مگر یہاں بات ٹھہرتی نہیں ہے. اللہ یوں بیان فرمایا قل اللہ و شہید بینی و بینکم, اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے, بس اللہ کی شہادت سے بڑھ کر اور کوئی شہادت نہیں, یہ اس ترجمہ بنتا ہے اس کا. قل ایو شین اکبر شہادہ, کون کیا چیز ہے جو شہادت میں زیادہ قابل اعتماد, سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو. قل اللہ شہید بینی و بینکم, کہہ دے اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان, ہمارے درمیان, میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے, اور اس چیز سے زیادہ کوئی قابل اعتماد شہادت نہیں. وہی الیہ حاضر قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اور مجھ پر یہ قرآن اتارا وہی کیا گیا ہے, لانذرکم, تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے, بہی ومن بلغ, اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک یہ پہنچے. یعنی قرآن کریم صرف اول مخاطبین کے لیے نہیں بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یا مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ جہاں جہاں یہ قرآن پہنچتا ہے انذار کا کام کرتا ہے، انہیں متنبع کرتا ہے۔ آئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى، کس چیز سے ڈراؤں؟ اس بات سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ قل لا اشہد، تو کیا کہ میں تو بہرحال یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل انما ہوا الہ واحد، کہہ دے کہ یقیناً اللہ ہی ایک الہ، ایک معبود ہے، وہی ایک معبود ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں۔ انما ہوا الہ واحد میں بہت زور پایا جاتا ہے، تکرار ہے اس وحدت کے مضمون کی، بس اللہ ہی ہے جو واحد خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور بیزاری کا مضمون بھی بری میں پایا جاتا ہے، دونوں مضامین موجود ہیں اس میں، کہ میں تو اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو، یا جو تم شرک کرتے ہو اس میں کوئی میرے ذمہ داری نہیں ہے، خالصتاً تم ذمہ دار ہو اس شرک کے۔ الَّذِينَ آتَيْنَهُ الْكِتَابَ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، یا جن کی نفس، انفسہم، ہاں یہ خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، نقصان پہنچایا ہے، فہم لا یومنون، بس یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں یہ مثال ہے، میں ایک دفعہ پہلے درس میں اس مضمون کو کھول چکا ہوں، امید ہے یاد ہوگا آپ کو، کہ کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں جی، یاد ہے؟ جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ آپ کو یاد ہے؟ ہاں، مبارک صاحب بتائیں۔
باپ کی جو صفات ہیں وہ بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس صفات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔
پھر اپنے بیٹوں کی طرح کس طرح کتاب کو، کیا ان کا کلام ہے جو پہچانتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ بھی اپنی صفات کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔
اس کا عبارت یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، بعض کے نزدیک کتاب کی طرف، بعض کے نزدیک دونوں امکانات ہیں، مگر وہ کس طرح پہچانتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو تو اپنے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اصل میں یہاں کفار مراد ہی نہیں ہیں، آتینا ہوں الکتابہ میں انبیاء اول مراد ہیں اور مومنین دوسرے درجے پر۔ اگر انبیاء کا ترجمہ ہوگا تو وہ کتاب کے گواہ اس وجہ سے ہیں، کیونکہ جیسے انسان اپنے نقوش اپنے بچے میں دیکھ کر جان لیتا ہے کہ بچہ سچا میرا ہی ہے، اسی طرح جو الہام ان پر اترتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی صفات کی ایسی چھاپ ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی کہ الہی کلام نازل ہو رہا ہے۔ بس کلام الہی خود ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اگر کسی میں ہوش ہو، ورنہ عام کلام ایسے اترتے رہتے ہیں پاگلوں والے جو خدا کی الہی کلام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مگر خدا جن کو اتارتا ہے ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ کلام الہی کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے ترجمہ اگر انبیاء کی طرف ضمیر پھیری جائے، آتیناہم الکتابہ میں انبیاء کی طرف ضمیر پھیری جائے، اور یعرفونہم میں کتاب کو پہچانتے ہیں، ایک یہ امکان ہے۔ دوسرا ہے الذین آتیناہم میں، ایک نبی کے وقت کے وہ لوگ جو مومنین ہیں جن کی خاطر کتاب اتاری جاتی ہے، وہ پہچانتے ہیں کتاب کو بھی اور نبی کو بھی، اور وہاں پہچاننے کا مضمون اس لیے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اترتا تو نہیں وہ دیکھتے کلام الہی کو. جس طرح ایک باپ یقینی طور پر کہہ ہی نہیں سکتا گواہ کے طور پر کہ یہ میرا بچہ ہے، ہزار امکانات کھلے رہتے ہیں، ہزار احتمالات باقی رہتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے اس میں وہ اپنے آثار دیکھتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو قطعی طور پر سائنسی لحاظ سے اس کے آثار میچ کر لیتے ہیں ڈاکٹر، اور وہ کہتے اتنی قطعی گواہی ہے کہ اب دنیا کی تمام کورٹس اس کو تسلیم کرنے لگ گئی. تو وہ قرآن کریم کا کلام جو اطلاق ہے وہ ظاہر پر بھی ہوتا ہے، باطن پر بھی ہوتا ہے، گہرائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قطعی بات ہے کہ اتنا یقینی ثبوت باپ کا اپنے بیٹے میں پایا جاتا ہے کہ اگر اس اصول کو وہ اطلاق کر کے دیکھیں نبی پر یا کتاب پر تو ان کو صاف سمجھ آ جائے گا کہ یہ نبی کی بنائی ہوئی کا کلام ہی نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، اس پر اللہ کی چھاپ ہے. تو اس طرح وہ اپنے بیٹوں کی طرح کتاب کو بھی پہچانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، ہم لا یومنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے یا ایمان نہیں لاتے. خسروا انفسہم سے مراد اس تعلق میں یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو عادتاً ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ نقصان اپنے نفس کے لیے نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، وہ اس صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں کہ صحیح پہچان کر سکیں. اس لیے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، ان کو ان میں پہچان رہی ہی نہیں، یعنی ان کی فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں، ان پر گرد پڑ گئی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، دوسرا ثبوت ان کی تائید میں یہ دیا ہے کہ اگر یہ درست نہیں ہے اور کسی نبی نے کوئی کلام غلط طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے تو محض یہ پہچان ذریعہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تو پہچانتا ہے نا، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، جیسا باپ جانتا ہو کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو وہ تو ضرور کوئی قدم اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ باغیرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا شخص جو خدا کی طرف جھوٹ باندھے جبکہ اس نے اس سے کلام نہ کیا ہو، اللہ ایسے ظالم کو خالی چھوڑ دے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم اور کو ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی طرف منسوب کرے اور کلام اپنے نفس کا ہو، یا اور کذبہ بے آیات ہی، مگر اظلم دونوں ہی ہیں، جھٹلانے والے بھی بہت ظالم ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹا پکڑا نہ جائے، یا وہ جھوٹا دعوے دار پکڑا جائے گا یا اس کو انکار کرنے والے پکڑے جائیں گے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کو وہ بہرحال کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کو بامراد نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نبیوں کا نہ پکڑے جانا دعوے داروں کا اکیلی دلیل نہیں ہے، ظالموں کا خائب و خاسر ہونا اور مسلسل نقصان اٹھاتے چلے جانا یہ مکمل دلیل بن جاتی ہے. اس دور میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی میں یہ آیت اسی طرح گواہ کھڑی ہے. اب سمجھ آ جاتی ہے کہ سورہ صف میں من اظلموں کا محاورہ کیوں استعمال کیا گیا تھا، جس کو من اظلم ممن کیا ہے، وہ یدعا الی الاسلام علی آیت من افترا علی اللہ کذبا
ومن اظلم ممن
فمن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو یدعا الی الاسلام. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ من تائید کی ہے آیت، اور من اظلم کہ کون ہے اس سے زیادہ ظالم جو اللہ پر افترا کرتا ہے، یہی مضمون تائید میں یہاں بالکل کھل کے آ گیا ہے. وہاں اس کے جھوٹا ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے من اظلم کہہ کے، بلکہ اس کے سچا ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور وہ انکار کر جھوٹا جھوٹ بولتا ہو، خدا پر اس نے جھوٹ باندھا ہو، ایسے ظالم کو اللہ کامیاب ہونے دے، یہ ناممکن ہے۔ وہی دلیل ہے یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں، مضمون بالکل وہی ہے جو وہاں تھا۔ وَيَوْمَ نَاشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، دو دفعہ یہاں اکٹھے کا مضمون ہے، ایک ناشروں میں اکٹھا کرنا پر ایک جمیعًا کا مطلب بھی اکٹھا ہے، تو ان سب کو اکٹھا کریں گے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، یعنی وہ شریک جو تم نے بنا رکھے تھے اپنے گمان میں، جن کو تم شریک سمجھا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا فتنہ باقی نہیں رہے گا۔ کیا مراد ہے فتنہ باقی نہیں رہے گا؟ جو جھوٹ کوئی گھڑے وہ بھی فتنہ ہے، اور شرک کا فتنہ ہے ایک بہت بڑا۔ وہ جو انہوں نے شرک کا فتنہ بنا رکھا تھا، وہ قیامت کے دن اس طرح بے نقاب ہو جائے گا کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں نکلے گا۔ بس جب ان سے پوچھا جائے گا کہ لاؤ اب شریک کہاں ہے، وہ شریک نہیں لا سکیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے فتنے کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سوائے اس کے کہ وہ اقرار کریں، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ اقرار کریں، واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ اب پھر جھوٹ بول گئے۔ ایسی عادت پڑ جاتی ہے بعض جھوٹ کی کہ یوم حشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لاؤ شرک شریک لاؤ، کہتے ہیں نا ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں۔ کبھی اس سے زیادہ جھوٹ سوچا تھا کسی نے؟ اصل میں یہاں بھی خدا کو گواہ حاضر ناظر سمجھ کے جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اور اتنا یقین ہو جاتا ہے ان کو کہ ہاں خدا گواہ ہے جھوٹ بولنا ہے، کہ یہی ان کے قیامت کے دن ان کے اوپر ان کے ظلم کو ننگا کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ کے حضور کہیں گے نہ ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ انظر کیفا کذب ہوا انفسین، دیکھو دیکھو تو صحیح اپنے خلاف کیسا جھوٹ بول، حد ہی کر دیے جھوٹ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ کڑا کرتے تھے وہ سب ان سے زائل ہو جائے گا، اس میں اس کا کچھ بھی خدا باقی نہیں چھوڑے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں ایسے بھی ہیں جو تیری طرف بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، تیری طرف ان کی نظر کان لگے رہتے ہیں کہ کیا ہو۔ اس میں دونوں مضمون داخل ہیں، کچھ بدنیتی سے سنتے ہیں اور ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہیں، کچھ بظاہر سنتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اَن يَفْقَهُوا، کہ وہ کچھ سمجھ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، اس کے باوجود اگر وہ سنتے ہیں تو فائدہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ سننے والے وہ ہیں جن کو اللہ نے در حقیقت سمجھنے سے محروم کر رکھا ہے، ان کے سننے کی نیت ہی میں فطور پایا جاتا ہے، یا وہ سنتے ہیں جاسوسی کی خاطر، یا وہ سنتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم بڑی باتیں سن رہے ہیں، اور یہ خود دونوں باتیں پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اس لیے ایسے سننے والوں کو کچھ بھی خاک بھی پلے نہیں پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ ان یورو کل آیت لا یؤمنو بہا، اگر وہ ہر نشان بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی ایک نشان بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ حتی اذا جاؤوکا یجادلونکا یقول الذین کفروا، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، یجادلونکا، تو اس سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یا کہیں گے، ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہاں کہتے ہیں کہ مضمون ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اساطیر الاولین گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ آج کل کے مولویوں کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے، کئی دفعہ سوال جواب کی مجالس میں آتے ہیں تو ان کو نشان بتاتے چلے جاؤ، کہتے نہیں کوئی ایک نشان دکھاؤ مرزا صاحب، ایک نشان، ہزار دکھا دو بتاتے چلے جاؤ، پھر بھی مطالبہ یہ کہ ایک نشان۔ وہ اصل میں اثر کو جھاڑنے کے لیے نا اس قسم کی بار بار تکرار کرتے ہیں تاکہ سننے والے سمجھیں کہ ہاں ہم نے غور کیا، ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ہمارا وفد پیش ہوا تھا اسمبلی میں خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ، میں بھی تھا اس وقت، انہوں نے ایک عجیب رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مرزا صاحب نے جو بھی تفسیریں کی ہیں وہ ساری کی ساری پہلوؤں کی نقلیں ہیں، کوئی ایک تفسیر کی ایک بات بتاؤ۔ اب خلیفۃ المسیح ثالث نے بے شمار باتیں بتائیں، کتاب سورہ الفاتحہ کتاب ان کے سامنے تھی، لیکن وہ ہر بات سننے کے باوجود ہمارا مطالبہ ہے کوئی ایک بات بتاؤ جو نہیں، اگر ساری وہی ہیں تو تم نے ان سب کو جھٹلا دیا ہے، تو پھر تم نے پہلوں سب کو جھٹلا دیا ہے، اور اگر نہیں جھٹلایا تو ان کو جھوٹا کیوں کہتے ہو پھر؟ وہ شخص جس کی تفسیر کلیتاً پہلوں کی، جن کی جو جن بزرگوں کی تم عزت کرتے ہو ان کی نقل ہے، تو اس کی تفسیر کا کہاں انکار کرو گے تم؟ جہاں کرو گے تمہارا پہلوں سے بھی تعلق کاٹا جائے گا، اور عقل میں تمہارے پاس گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی، اس لیے ان کا جھوٹ ان کے اندر ہی داخل ہوتا ہے، ذرا سا کھول کر دیکھیں تو دکھائی دینے لگتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نہا اور نہا کا مطلب یہ ہے، نہا کا منع کرنا اور نہا کا خود رک جانا، تو وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سوائے اپنے نفسوں کے کسی کو ہلاک نہیں کرتے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور کوئی شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تو انہیں دیکھے جب وہ آگ کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹائے جائیں۔ ولا نکذبا، اور یہاں واپس لوٹائے جائیں تو ولا نکذب نہیں کہتے، اگر واپس لوٹائے جائیں تو ہم پھر تکذیب نہ کریں، اے کاش اس حالت میں واپس لوٹائے جائیں کہ ہم پھر تکذیب نہ کریں اپنے رب کی آیات کی، ونکونا من المومنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ یہ دعویٰ اور ہے، اس کے علاوہ اسی مضمون میں دوسرا دعویٰ بھی ملتا ہے قرآن کریم میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹائے جائیں تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ مضمون کئی جگہ موجود ہے، اور اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، اگر انہیں واپس لوٹایا جائے پھر بین ہی یہی کریں گے، یہ دوسرا مضمون ہے۔ یہاں اگر ہم لوٹائے جائیں نہیں کہتے ہیں، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، اور اس طرح لوٹایا جائے کہ ہم پھر تکذیب نہ کریں اور مومنوں میں شمار ہوں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل بات یہ ہے کہ ان پر وہ بات ظاہر ہو چکی ہے جو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے۔ ولو ردو، اور حال یہ ہے کہ اب بھی ان کی تمنا بھی جھوٹی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، تو جھوٹ مسلسل بولی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَعْنُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو ضرور وہ بات پھر کریں گے جس سے روکا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیونکہ ہیں ہی جھوٹے۔ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، اصل بات یہ ہے ان لوگوں کا دنیا میں یہ ایمان تھا، ان هي الا حياتنا الدنيا، کہ جو کچھ بھی ہے دنیا ہی کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثين، اور ہم اٹھائے جانے والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اٹھائے جانے والے ہوں, یعنی ہمیں اٹھا دیا جائے دوبارہ. ولو ترا از وقف ولا رب, پہلے تھا ولو ترا از وقف ولا نار, اب ہے ولو ترا از وقف ولا رب. اگر تو دیکھ لے ان کو اس حالت میں کہ جب وہ خدا کے حضور ٹھہرائے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق, اور اللہ ان سے کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے. قالوا بلا وربنا, کہیں گے قسم خدا کی ضرور سچ ہے, کیوں نہیں, ہم اپنے رب کی قسم کھاتے ہیں کہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, وہ اللہ فرمائے گا کہ پس پھر تم عذاب کو چکھو. بما کنتم تکفرون, بوجہ اس کے جو تم انکار کیا کرتے تھے, اب تو اقراری مجرم بن ہی گئے ہو. یہ گواہی تو بہرحال دی ہے کہ اللہ سچا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ تم پہلے جھوٹے تھے اور تم انکار کیا کرتے تھے, اس لیے عذاب کو چکھو. یہاں عذاب کے ساتھ چکھنے کا مضمون میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چکھنا کیوں ہوتا ہے؟ چکھنا تو ذرا سا چکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے, عذاب ان کو صرف چکھنے کے لیے ملے گا؟ ٹھیک ہے, کوئی بتائے گا, جواب دے گا کوئی؟
چکھنا تو بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے. جی, چکھنے کا لفظ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے, ویسے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عذاب دیا جائے گا.
نہیں, کیوں چکھنے کا محاورہ قرآن یہاں استعمال کیا بطور خاص؟ قرآن تو بڑی فصیح و غریب کتاب ہے, اس لیے اس میں حکمت ہے جو چکھنا فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی مزیدار چیز کو چکھتا ہے تو اس کو پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, اور جو خطرناک چیز ہے اس کو چکھے بغیر, صرف چکھنے کی طاقت ہوتی ہے اس کو, اس کے لیے ناممکن ہے کہ گھونٹ بھر لے. تو عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس طرح ابلتی ہوئی چائے کی پیالی منہ سے لگتے ہی انسان پیچھے ہٹاتا ہے اس کو, اس طرح عذاب ان کو دھکے دے گا. اور پہلا تعارف ان کا چکھنا ہی ہوگا صرف, اور پھر جب وہ ڈال دیے جائیں گے, بے اختیار ہوں گے, وہ الگ بات ہے. مگر چکھنا عذاب کی نرمی کی طرف نہیں, اس کے شدت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایسا خطرناک عذاب جس کو چکھنے سے زیادہ کسی میں استطاعت ہی نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ زبردستی پلا دیا جائے, منہ کھول کے انڈیل دیں تو اور بات ہے, مگر اپنی طاقت کے لحاظ سے چکھنے کے سوا ان میں کوئی استطاعت نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, وہ لوگ جنہوں نے نفس کو اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا, پہلے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے, اس میں یہ تفصیل نہیں تھی کہ کیسے گھاٹے میں ڈالا, اب اس کی تشریح فرمائی جا رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے, گھاٹے میں پڑے ہیں, کون ہیں؟ کذبوا بلقاء اللہ, وہ اللہ کی لقاء کا انکار کر بیٹھے تھے. اور اسی مضمون کو پہلے بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے, ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ جو سودا ہے یہ بہت نقصان کا ہے, کیونکہ تمام انسانی اعمال کی صحت کا انحصار اس بات پہ ہے کہ میری جواب طلبی ہوگی. اس دنیا میں بھی اگر جواب طلبی کا تصور اٹھا لیں تو فساد عام برپا ہو جاتا ہے. جتنا کرائم ہو رہا ہے دنیا میں اس امید پر ہو رہا ہے کہ جواب طلبی سے بچ جائیں گے. اگر یقین ہو کہ یہ کیا اور جواب طلبی ہوگی تو کوئی مجرم پھر جرم کی جرات نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو خسرہ کا مضمون بیان فرما رہا ہے, اصل گھاٹا اس بات کا ہے کہ آخرت میں پیش ہونے پر ایمان اٹھ جائے اور انسان سمجھے کہ ہم اسکاٹ فری ہیں, یہاں جو چاہیں کرتے پھریں, مر کے جی اٹھنا ہی نہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. ایسے لوگ بے حیا مجرم بن جاتے ہیں, ان کو کوئی خوف, کوئی کسی قسم کا تردد باقی نہیں رہتا. تو فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, جنہوں نے اللہ کی لقاء کا انکار کر دیا ہے وہ گھاٹے والے لوگ ہیں. حتی اذا جات وسعت بغتتن, یہاں تک کہ گھڑی تو یہ آنی ہی آنی ہے, جب اچانک ان تک وہ گھڑی آ پہنچے گی. قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. اب یہاں بختتن کا مضمون جو ہے, موت تو ہر ایک کو آتی ہے, بختتن اس لیے کہ ان کے لیے جی اٹھنا, اٹھنے کا تجربہ بالکل غیر متوقع ہوگا, اس لیے اچانک دھکا لگے گا ان کو, ہیں یہ کیا ہوا, ہم تو جی اٹھے ہیں. اور وہ قیامت کے دن سے پہلے ہی اتنا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھا ہوں دنیا میں, آنکھ یہاں بند کی تھی وہاں کھولی ہے. یہ بختتن ان کی توقع کے خلاف بات تھی, اس لیے بختتن ہے, ورنہ تو ہر ایک کے لیے بختہ ہی ہے. قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. موت کے وقت نہیں ہے یہ بختتن, یہ جی اٹھنے کے تجربے سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. کیونکہ موت کے وقت یہ نہیں کہا کرتے یا حسرتنا علی ما فرطنا, مانتے ہی کچھ نہیں, ان کا تو دماغ ہی نہیں جاتا بعض وقت خدا کی طرف. بس لقاء کا جب قرب ان کو نصیب ہوگا, وہ لمحے جب وہ دیکھیں گے کہ لقاء سامنے آئی کھڑی ہے, اس وقت وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, اے حسرت وائے حسرت اس پر جو ہم نے فرت کا ترجمہ بتاتا ہوں, ہم نے فرت سے کام لیا ہے. فرت آ کا مضمون مختلف معنی رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک انسان ایک چیز کو دیکھے اور توجہ نہ دے اور آگے گزر جائے, اس کو بھی فرتا کہتے ہیں. ایک یہ معنی ہے کوتاہی, کسی چیز سے اس کا حق ادا نہ کرنا, اس میں کوتاہی دکھانا اور کمی رکھ دینا, اس کا معنی بھی فرتا ہے. دونوں معنی, یہ دونوں معنی کمی سے تعلق رکھتے ہیں, ایک معنی اضافے سے تعلق رکھتا ہے. اگر انسان اپنے ایمان اعتقاد میں مبالغہ کرے, کسی کے درجے کو بڑھا دے یا کسی کے درجے کو کم کر دے, دونوں صورتوں میں لفظ فرتا اس پر استعمال ہوتا ہے. یعنی کیوں آپ کہنا چاہتے ہیں؟
مادہ تو ایک ہے لیکن باب
نہیں, کسی باب میں یہ تو آپ کو شک نہیں رہنا چاہیے, میں چیک کر کے آیا ہوں. مجھے یہی خیال تھا کہ ایک ایسا لفظ ہے جس پہ پوری احتیاط سے نظر ڈالنی چاہیے ڈکشنری پر, تاکہ بعد میں کوئی عالم یہ نہ کہے کہ یہ بات آپ نے یوں کر دی تھی. بین ہی اسی باب میں اسی لفظ کے اندر ڈکشنری یہ دو متضاد معنی دیتی ہے کہ اس لفظ میں افراد بھی شامل ہے, تفریط بھی شامل ہے, بڑھانا بھی شامل ہے, گھٹانا بھی شامل ہے, کیونکہ اس کے مادے میں یہ بات داخل ہے. بس کسی قسم کی کوتاہی اس کے مضمون کا حق ادا کرنے میں ہو جائے, حقیقت کے بیان میں یا اس کا حق ادا کرنے میں کوئی بھی کوتاہی ہو, وہ لفظ فرتا سے ادا ہوگی. کیوں جی, درست ہے غلط ہے؟ کہتے ہیں ما فرتنا فیہا, ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں, یا فیہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتا, یہ مضمون ہے ساعت کے متعلق, قیامت کی گھڑی کے متعلق ہو سکتا ہے. ساعت تو بختتن قالو یا حسرتنا اللہ ما فرتنا فیہا, ہم نے جو اس کے معاملے میں بے احتیاطی اور کوتاہی سے کام لیا, اس کو اہمیت نہیں دی, یہ مراد ہے فرتنا. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, یہ اس وقت وہ بات کہیں گے جبکہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. علی سا ما یزرون, خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ پیٹھوں پر بوجھ سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی, ہاتھوں کی طرح بقاعدہ گٹھیاں مان کے پیچھے اٹھائی ہوں گی, کوئی اور بات ہے؟
پر کثرت بوجھ بھی ہو سکتا, گناہ اتنے ہوں گے ساتھ پہ اٹھا ہی نہیں سکتے, جو کہ ہوں گے
پیٹ پہ ڈالتے ہیں, یہ بھی ہے. اور
چھپانے کے لیے, یا چھپانے کے لیے ایسے پیچھے نظر نہ آئے.
وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ قوم کا بھی بوجھ ہے ان کے اوپر بھاری, کیا تھا وہ مصرع, یہ خبر کسی طریقے سے حمار تک تو پہنچے, یہ بوجھ اتنے زیادہ ہیں ان بدبختوں کے، لوگوں کو بھی مسلیڈ کرتے ہیں، اس لیے اپنے نفس کا بوجھ نہیں ہے جو اٹھائے پھرے آرام سے، یہ لادے ہوئے بوجھ سے مراد ہے دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوں گے، یا دوسرے معنوں میں جیسے آپ نے کہا ہے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں کہ پھر ان کی گٹھڑیاں لادنی پڑیں، اور خدا نے چھوڑنا تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو فرض سے کام لی ہے، اللہ نے فرض سے کام نہیں لینا، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رکھے گا، جو کچھ بھی گناہ ہیں وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے واپس آئیں گے، سامنے آئیں گے. اور دوسرے اس منظر کشی میں تذلیل بھی ہے، ایک انسان پیٹھ پہ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، یہ ذلت کا نشان ہے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی آخری وقت میں، تزہیق سے کام لیا، تو وہ آپ کی صلیب آپ کی پیٹھ پر لادی گئی کہ یہ اٹھا کے لے کے چلو. تو خدا تعالیٰ ایسے بدبختوں سے یہ معاملہ قیامت کے دن کرے گا کہ ان کے وہ جن کے گناہ اس صورت میں وہ گھسیٹے پھریں گے کہ دنیا میں ان کی دیکھنے والوں میں ان سب کے سامنے ان کی تذلیل ہوگی. ومل حیات الدنیا اللہ لعبوں و لہو، وہ دنیا کی زندگی جس کو وہ اتنی اہمیت دیے بیٹھے تھے کہ سب کچھ یہی ہے اور آئندہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے لعبوں و لہو، وہ محض ایک کھیل تماشا ہے، لغو بات. لعب ان کھیل کو کہتے ہیں، لہو فضول بات. تو اردو میں کھیل تماشا کہنا اس مضمون کو ظاہر کرتا ہے کہ تو محض ایک کھیل تماشا ہے. ولا دار الآخرت تو خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں بہتر ہے. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے یا عقل نہیں کرو گے، دونوں معنی اس میں داخل ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم ضرور جانتے ہیں. قد کا ایک معنی ہے ہم نے جان لیا ہے، ہم جان چکے ہیں، مگر یہاں قد نالمو جو مضارعہ کے ساتھ قد لگا ہے، اس سے مراد دو طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں، ہم جان لیتے ہیں، مگر یہاں قد بمعنی یقینی کے ہے، ہم ضرور جانتے ہیں. انہو لیحزنک الذی، کہ تجھے ضرور غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو کہتے ہیں، تجھے تکلیف دیتی ہے وہ بات. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اس کا ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے اور پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بس ہم تجھے تسلی دیتے ہیں کہ صرف تجھے ہی نہیں جھٹلا رہے، وہ ظالم تو اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کا کر رہے ہیں تو تجھے پھر کیوں چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں دوسرا ترجمہ درست ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات خدا جانتا ہے کہ تجھے کیوں غم ہے، اپنے انکار کا غم نہیں، اپنے اللہ کے انکار کا غم ہے، اور یہ بوجھ ہے جو تجھے دبائے رکھے ہوئے ہے، ہم اس پر نظر رکھتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، جہاں تک رسولوں کا تعلق ہے، اب یہ جو مضمون ہے اس میرے ترجمے کے ساتھ اس میں ایک نئی جان پیدا ہو جاتی ہے اس مضمون میں، ورنہ ایک نقص رہ جاتا ہے. ورنہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ جانتا ہے کہ تجھے اپنا ہی غم لگا ہوا ہے، حالانکہ تجھے خیال نہیں کہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اگر یہ ترجمہ کیا جائے گا تو اس آیت کا یہ ترجمہ ہوگا کہ ہم تجھے بتاتے ہیں پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، تو بھی صبر کر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے رسولوں کا نمونہ صبر کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کر لیا تھا تو کیوں صبر نہیں کرتا ہے، بالکل درست نہیں لگتا مجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو رسولوں سے بھی افضل ہے، اپنے ذات پہ تو کیسے صبر نہ کرے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے تو اپنے انکار پر صبر کر لیا تھا. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہوں نے دکھ دیے گئے یہاں تک کہ ان کی مدد آپ ان کو خدا کی مدد آپ پہنچی. اس مضمون کو کھولا گیا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اس لیے یہ اللہ بات جانتا ہے کہ تجھے دکھ اصل کیا ہے جو تجھے دکھ بات دکھ پہنچاتی ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ، جہاں تک خدا کی تقدیر کا تعلق ہے اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کلمات سے مراد اس کے وہ نشانات جو اپنے انبیاء کی تائید میں دکھائے جاتے ہیں، وہ سنت جو اس موقع پر ظاہر و باہر ہوتی ہے ہمیشہ چلی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ نصر ضرور آتی ہے، مدد خدا کی ضرور آتی ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاک من نبأ المرسلین، اور تجھ تک انبیاء کی یہ خبریں پہلے ہی آ چکی ہیں، اس لیے مزید تقویت اس بات کی ملتی ہے کہ پہلی دفعہ بتا کر صبر کی تلقین نہیں کی جا رہی. اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے پتہ ہے سب ان باتوں کا، اس لیے تیرا غم اور وجہ سے ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ. اب دیکھ لیں مضمون اور بھی کھل گیا ہے. خدا کا انکار برداشت نہیں ہے. فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کا انکار تیرے دل پر بہت بوجھ ڈال چکا ہے، یہ منہ پھیرے ہوئے، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ، بس اگر تجھ میں طاقت ہے، اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کہ زمین میں ایک سرنگ کھود دے، سوراخ کر دے، فِي الْأَرْضِ، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا سیڑھی لگا دے آسمان میں، فَتَاتِيَهُمْ، پھر تو ان پس ان کے پاس بے آیتن ایک نشان لے آئے. زمین کھود کے کوئی نشان تلاش کرے یا آسمان سے ایسا نشان لے آئے جس سے یہ خدا کی ہستی کے قائل ہو جائیں، یہ مراد ہے. اگر یہ بات ہے تو کیا اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہ کر سکتا؟ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا. یہ اس کا منشا ہی نہیں ہے کہ ہر شخص کو مجبوراً ہدایت دے دے، اسکیم آف تھنگ کے خلاف ہے، یہ کلمات اللہ کے خلاف ہے. بس جو سنت پہلے رائج ہو چکی ہے وہ اب بھی رائج رہے گی، اور اللہ کی سنت ہے کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا نہیں کیا کرتا. ہاں تیرا بس چلے تو یہ کر دے، یہ مراد ہے. اتنی تمنا ہے ان کو ہدایت دینے کی، انکار کا غم نہیں، ان کو ہدایت دینے کی تمنا ہے کہ اگر تیرا بس چلتا تو زمین کھودتا، آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جاتا، کہ کوئی نشان ایسا اتر آئے کہ خدا تعالیٰ کو یہ دیکھ رہے تو ہدایت پا جائے، لیکن تیرے بس کی بات ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہی سنتے اور جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں. اب سنتے اور جواب دیتے ہیں کہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے پہلی آیت کی روشنی میں، ورنہ لفظی ترجمہ یہی ہے جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا ہے کہ سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، تو مراد ہے کہ وہی حقیقت میں سنتے ہیں جو جواب دیتے ہیں جب سنتے ہیں، ورنہ باقی سنتے ہی نہیں اصل میں. والموتا یبعثہم اللہ، اور مردے وہ ہیں کہ اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں اے کاش اس پر کوئی ایک آیت ہی اس کے رب سے اتار کی طرف سے اتاری جاتی، پھر وہی راٹ وہی بک بک. عجیب بیوقوف قوم، کفار کی ضد تو حیرت انگیز ہے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، چلو ایک ہی آیت اس کے رب کی طرف سے اتار دی جاتی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت قادر ہے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی عظیم الشان آیت نازل فرمائے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں اس بات کو. وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور کوئی بھی ایسا چلنے والا جاندار زمین میں نہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی ایسا پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ تمہاری طرح ہی کی امتیں ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شائن، ہم نے کتاب میں کوئی بھی قابل ذکر بات بیان سے چھوڑی نہیں، فرطنا اس کو نظر انداز نہیں کیا. ثم الى ربهم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یہاں امت سے تمہاری طرح کی امتیں ہیں سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی مومن صاحب؟ یہ جرم جو چلتے ہیں، ہر چیز جو رینگتی ہے زمین پہ وہ بھی دھابا ہے، کیڑے مکوڑے بھی. بولا طائرین یطیر بجناح ہے الا امم امثالکم، تمہاری طرح ہی کی امتیں ہیں. کیوں جی بتائیں؟ قمر صاحب آپ کے ماتھے پہ غور کا بل پڑا ہوا ہے، بتا دیں آپ کیا کیا سوچا ہے. وہ تو ہے ہی، وہ تو ظاہر ہے. اس سے پہلے یہ ذکر گزر چکا ہے کہ مسیح پرندے بناتے تھے، یہ ذکر آ چکا ہے قرآن شریف میں کہ حضرت سلیمان کے بھی پرندے تھے، یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ کیڑیاں کلام کرتی تھیں تو دابا ہے، اور بہت سے ایسے مضمون گزرے ہیں جن میں دابا اور طائر سے مراد انسان ظاہری طور پر وہ جو ظاہر یہ جانور ہیں یہ لیتا ہے. اور اس آیت میں ایک یہ اشارہ بھی ممکن ہے، ایک تو مضمون وہ تو ہے ہی کہ امتیں ہیں، قسم کی جماعتیں ہیں ان کی بھی، کہ تم ان کلام الہی کے جو اشارے ہیں منطوق ہیں ان کو سمجھو. اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے بعض دفعہ دابا سے، مثلا یہ جو جھکے ہوئے ہیں لوگ زمین کی طرف، ان کے متعلق فرمایا گائے بھینسوں کی طرح ہیں، تو یہ نہیں، اور یہ بندر بن گئے. تو یہ ساری مثالیں جو قرآن میں ملتی ہیں ان کا لفظی ترجمہ نہ کیا کرو، یہ تمہاری طرح ہی کے لوگ ہیں، ان کی مختلف نوعیتیں ہیں، کوئی بندر کی شکل میں ہے، کوئی کیڑی کی شکل میں ہے، کوئی کیڑوں مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، آسمان کی وسعتوں تک پہنچنے والے ہیں. تو یہ تمثیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور یہ تمہارے جیسے ہی لوگوں کے اوپر چسپاں ہونے والی تمثیلات ہیں. کہاں گیا ہے امتوں؟ ہاں، ما فرطنا فی الکتاب من شائن، ہم نے کتاب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے کسی طرح سمجھایا جا سکے معاملہ. کبھی مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، کبھی ماں بوزتن کی مثال دے دی، اڑنے والوں کی باتیں کی ہیں، کبھی کہا ہے طائرکم فی عنقکم، تمہارا پرندہ تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے. تو یہ دراصل انسانی باتیں ہو رہی ہیں سمجھانے کی خاطر، اس لیے عقل سے کام لو. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سارے اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے یہ معنی زیادہ موزوں دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کے کو غور سے مطالعہ کریں، کہیں جانوروں کے حشر نشر کا ذکر نہیں ملتا. ہاں جہنم میں تمثیلات کے طور پر بعض جانوروں کا ذکر ملتا ہے، وہ انسان کو عذاب دینے کے تعلق میں ملتا ہے صرف، کوئی جان بکری سینگ مار رہی ہے کسی کو، یا کچھ سانپ لپٹے ہوئے ہوں اگر، تو یہ عذاب کی تمثیلات ہیں صرف. مگر جنت میں بھی پرندوں کے گوشت کا ذکر تو ملتا ہے، مگر خوبصورت پرندے اور ان کے چہچہانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اس لیے طائر کا گوشت وہاں کچھ اور معنی رکھتا ہے، ورنہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، بھینس کوئی نہیں ہے، کوئی گائے نہیں ہے، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں مگر مکھیاں کوئی نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمثیلات ہیں دراصل, اور ان کو ظاہر پر چسپاں کرنا مناسب نہیں ہے. اگر ظاہری معنی لیں گے تو یہ مطلب بنے گا کہ پھر یہ سارے جانور, یہ سارے کیڑے مکوڑے اسی طرح جنت میں بھی پہنچ جائیں گے, یا جہنم میں. جہنم میں کیوں پہنچیں گے جب ان کا بیچاروں کا قصور ہی کوئی نہیں؟ اس لیے مچھر مکھی, اگر یہ ساری جنت ہی پہنچ گئی تو میٹھا پہلے ہی وہاں بہت ہے, بہت مصیبت پڑے گی. اس لیے ظاہری معنی لینا مناسب نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو کوئی مذہبی معنی لے, مجھے یوشرون سے میرے دل میں تو یقین ہے کہ یہاں وہ معنی ہی ہے کہ ہم تمہارے جیسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, کبھی جانوروں کی شکل میں, دھابا کی شکل میں, کبھی پرندوں کی شکل میں, تم معنی اور بنا بیٹھتے ہو, اور کیا کرو, یہ تم پر چسپاں ہونے والی تمثیلات ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا صمٌ وبکمٌ فی الظلمات, وہ جو خدا کی آیات کا جھوٹ کو جھٹلا دیتے ہیں وہ تو گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں, فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے, دیکھتے بھی کچھ نہیں. تو ان کو یہ تمثیلات بیچاروں کو کیسے پھر سمجھ آئیں گی؟ من یشاء اللہ یضلله, جس کو اللہ چاہتا ہے اسے پھر گمراہ ٹھہرا دیتا ہے. ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم, اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے یا قائم فرما دیتا ہے. قل ارایتکم من اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین, تو کہہ دے, پوچھ ان سے, ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ, بتاؤ تو صحیح مجھے. ارایتکم کا یہ بھی معنی ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح, ان اتاکم عذاب اللہ, کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے, اور عطت کو مساعت ہو, یا قیامت کی گھڑی آ جائے, یا انقلاب کی گھڑی آ جائے, غیر اللہ تدعون, کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ یہ بات ہے جو انسانی فطرت میں داخل ہے. مشرک بھی عذاب کے وقت اللہ اللہ ہی کر اٹھتا ہے, سارے شرک ختم ہو جاتے ہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس بات کا جواب دو, اپنے نفس میں کرید کر دیکھو, تمہارا نفس گواہی دے گا کہ تم سچے ہو کہ اللہ کے سوا ایسے موقع پر کسی کو نہیں پکارتے. بل ایاہ تدعون, نہیں بلکہ تم اسی کو بلاتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ, پھر تم جس طرف, جس سمت میں اللہ سے خیر چاہتے ہو, وہ یا جس عذاب سے بچانے کے لیے خدا کی مدد چاہتے ہو, یکشف ہو, وہ اسے دور فرما دیتا ہے ان شاء, اگر وہ چاہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور تم بھول جاتے ہو جو تم شرک کرتے ہو. یہاں اس وقت کی گھڑی میں ان کا بھول جانا, مَا تُشْرِكُونَ, دوسرا معنی اس کے یہ ہوں گے, تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اس کا کیا یہ معنی بن سکتے ہیں کہ جو تم شرک کرتے ہو تمہیں بھلا دیتا ہے پھر یہ باتیں؟ تنسونا میں تو بھلانے کا معنی نہیں ہے, انسا ہونا چاہیے. تنسونا, تم بھول جاتے ہو, بے ما تشرکون نہیں ہے, اس لیے وہی معنی بنے گا. جو تم شرک کرتے ہو وہ کرائسس کے وقت تمہارے کام نہیں آتا, اس وقت تم ضرور بھول جایا کرتے ہو, یہی تجربہ بنے گا. اور وقت ختم ہوگی, کیوں جی مٹھی بن گئی؟ ہاں ٹھیک ہے, پوری آیات کے مطابق ہم نے کر لیا. آج تو پہلی دفعہ ہوگا اس طرح, ہیں ماشاء اللہ.